الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو ہماری آخری جو مجلس ہوئی تھی اس کے اندر اس موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی اسباب کے درجے میں جو نعمتیں عطا فرمائی ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت عقل ہے, انٹلیکٹ, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. اور اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے انسان اپنے لیے بہت بڑے بڑے فائدے کے کام کر لیتا ہے. ایسی ایسی چیزیں انسان نے بنا لی, انسان نے کر لی کہ جن کو دیکھ کر کے عقل ہی دنگ رہ جاتی ہے. جو ایک زمانے میں سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی کہ انسان ایسی ایجادات بھی کر سکتا ہے, ایسی تسخیرات بھی کر سکتا ہے. لیکن اس عقل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود لگا دی, کچھ لمیٹیشنز لگا دی کہ یہ عقل بذات خود انسان کی کامیابی کے لیے کافی شافی نہیں ہے, بلکہ اس کی حدود ہیں. اس کی ایک حد جو ہے وہ علم ہوتا ہے کہ علم اگر کم ہو تو یہ عقل کم علمی کی وجہ سے صحیح فیصلے نہیں کر پاتی. جب اس کو اس معاملے کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ معاملہ اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی تحقیق کیا ہے, اس کی گہرائی کیا ہے, اس کی تفصیل کیا ہے, تو وہ اس میں سے اپنے لیے صحیح فیصلے کرنا کہ مجھے اس چیز سے فائدہ ہو جائے, اس معاملے میں فائدہ ہو جائے, اس کی بجائے وہ غلط فیصلہ کر لیتی ہے جس کی وجہ سے اس کو اس معاملے میں نقصان ہو جاتا ہے. اور جو چیز نقصان دہ ہوتی ہے چونکہ اس کا علم محدود ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں, نقصانات کا اس کو صحیح ادراک نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے وہ ایسے فیصلے کر لیتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس نقصان والی چیز سے بچا نہیں پاتی. اور یہ خصوصاً مادی معاملات میں بھی ہوتا ہے, لیکن خصوصاً یہ روحانی معاملات کے اندر اور بھی زیادہ ہوتا ہے. تو روحانی معاملات کا علم اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان سے نازل فرمایا, اپنے فرشتوں کے واسطے سے اپنے نبیوں کو یہ علم دیا, اور نبیوں نے انسانوں کو بتایا کہ کیا چیز تمہارے فائدے کی ہے, کیا چیز تمہارے نقصان کی ہے. اور اس طریقے سے ڈسیشن میکنگ میں انسانوں کو گائیڈ کیا, رہنمائی کی. تو علم کی کمی یہ عقل کی محدودیت کا باعث بنتی ہے. اسی طریقے سے انسان کے اپنے اندر اور باہر کچھ ایسے عوامل ہیں, کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ اس کی عقل کو متاثر کرتی ہیں. تو گو کہ اس کے پاس علم بہت زیادہ بھی ہے اور معاملات کا علم اس کے پاس موجود بھی ہے, پھر بھی وہ غلط فیصلے کر لیتا ہے, پھر بھی اس کی عقل جو ہے وہ اثر انداز ہو جاتی ہے ان عوامل سے. کچھ عوامل اس کے اندر کے ہیں, جیسے کہ اس کے اپنے جذبات ہوتے ہیں, اس کی محبت ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں, اس کی نفرت ہوتی ہے کسی شخص کے بارے میں, جس کی وجہ سے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا اگرچہ کہ اس کے پاس علم موجود ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ شخص وہ نفع کی بات کر رہا ہے, میرے فائدے کی بات کر رہا ہے, علم ہے اس کو نفع اور نقصان کا اس معاملے کے اندر, اور پتا بھی ہے کہ یہ فائدے کی بات کر رہا ہے, لیکن چونکہ اس شخص کے ساتھ اس کو ایک بغض ہے, اس کو کینہ ہے, اس کو نفرت ہے, تو یہ اس نفرت کی سے متاثر ہو کر کے اس کی فائدہ مند بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیتا ہے, لینے سے انکار کر دیتا ہے. تو نفرت کے جذبے نے اس کی عقل کو متاثر کر دیا. اسی طریقے سے محبت کا جذبہ ہوتا ہے کہ پتہ ہے کہ یہ نقصان والی بات کر رہا ہے, لیکن چونکہ محبت ہے اس وجہ سے اس کی بات مان لیتا ہے. اندھا اعتماد اسی کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، غصہ، کسی شخص کے اوپر غصہ آ رہا ہے. اب اگرچہ کہ اس شخص نے ہمیں کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچایا، اس کا ہم سے کوئی واسطہ بھی ایسا نہیں پڑا، لیکن پھر بھی اس کو نقصان پہنچائے گا، اس کے نتیجے میں اس کو بھی نقصان ہوگا، کیونکہ پھر اس کو بھی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. غصے کی وجہ سے اس نے نقصان پہنچایا، حالانکہ اس کو پتا تھا کہ اس کو سزا بھگتنی پڑے گی، لیکن غصے سے مجبور ہو گیا، متاثر ہو گیا اپنے غصے سے. تو اس وجہ سے عقل جو ہے اس کی یہ ساری لمیٹیشن ہوتی ہیں. جب یہ دو چیزیں اپنے اپنے ایک آپٹیمل پوزیشن کے اوپر آ جائیں، آپٹیمل پوزیشن ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ جب اس کے پاس اتنا علم ہو جائے جتنا علم کے اس کے لیے ضروری ہے صحیح فیصلے کرنے کے لیے، جب ایک انسان کے پاس اتنا علم آ جائے اور اس کے جو جذبات ہیں اور اس کی جو روحانی کیفیات ہیں وہ شریعت کے دائرے میں مقید ہو جائیں، شریعت کے دائرے کے اندر آ جائیں، اب یہ دونوں چیزیں پھر اس کی عقل کو منفی طور پر متاثر نہیں کرتی. اب یہ دونوں چیزیں منفی طور پر اس کو متاثر نہیں کر سکیں گی. اب یہ شخص جو ہے یہ عقل سے اپنے لیے فائدہ مند فیصلے کرنے کے قابل ہو جائے گا. ایسی عقل کو قرآن مجید نے لب سے بھی تعبیر کیا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اول الالباب ہوتے ہیں. عقل ان کے اندر بھی وہی دماغ ہوتا ہے، ویسی عقل ہوتی ہے جیسے دوسروں کی، لیکن ان کے جو عوامل ہیں، علم، شیطان، نفس کی خواہشات، یہ کنٹرول میں آ گئی ہیں. تو اب یہ اپنے عقل سے صحیح فیصلے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، یہی اللہ والے کہلاتے ہیں، یہی نیک متقی پرہیزگار اللہ کے مقرب بندے کہلاتے ہیں، یہی کامیاب لوگ ہوتے ہیں. تو یہ تو پچھلی دفعہ ہم نے عقل کے بارے میں ایک جہت سے، ایک اینگل سے، ایک طریقے سے بات کری تھی. اس دفعہ عقل ہی کے بارے میں ہم نے ایک دوسری جہت سے بات کرنی ہے، ایک دوسرے زاویے سے عقل کی ڈسکشن کرنی ہے. وہ زاویہ کیا ہے کہ ایک مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، یعنی یہ بات لوگوں میں فیمس ہے، وہ صحیح مشہور حدیث ان کیٹیگریز کی بات نہیں کر رہا، لیکن عوام کے اندر یہ مشہور ہے، لوگ جانتے ہیں اس حدیث کو. وہ کیا کہ ایک دفعہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک اونٹ ہے، تو کیا میں اس اونٹ کو باندھا کروں یا نہیں باندھا کروں؟ یعنی جب میں گھر آ جاتا ہوں تو اب میں نے گھر کے اندر چلے جانا ہے، وہاں پہ جا کے میں نے آرام کرنا ہے، سو جانا ہے، تو اونٹ تو باہر کھڑا رہے گا، تو کیا میں اس اونٹ کو باندھا کروں یا میں اللہ پہ توکل کیا کروں کہ اللہ اس اونٹ کی حفاظت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ حفاظت کے اوپر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح میرا رب ہے اسی طرح اس اونٹ کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح سے سب کی حفاظت کرتا ہے اس اونٹ کی بھی حفاظت کرے گا، تو مجھے اس کی حفاظت کا کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، میں اللہ پہ توکل کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے چند الفاظ کے اندر، بہت ہی مختصر الفاظ میں، جس کو کہتے ہیں نا کوزے میں سمندر کو بند کر دیا، جوامع الکلم، چند الفاظ کے اندر پوری کائنات سمیٹ دی، اس کے اندر پورا دین سمیٹ دیا، ایک طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. نبی علیہ السلام نے ان صحابی کو فرمایا اے عقل و توکل کہ تم اس کو باندھو اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. اس کے لیے عقل کا لفظ استعمال کیا. اس لفظ کی بھی بڑی تفصیل ہے کہ یہ لفظ جو نکلا اس کا مطلب ترجمہ کیا کیا جاتا ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے باندھو، رسی سے باندھو. یہ رسی کیا ہوتی ہے؟ یہ رسی وہ رسی ہوتی ہے جو کہ جو بدو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سر کے اوپر باندھ کر کے رکھتے ہیں. آج بھی جو آپ مکہ مکرمہ والے اور مدینہ منورہ والے نہیں، جو شہری لوگ ہوتے تھے اس زمانے کے، بلکہ اس کے باہر کے گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ جو اونٹوں کو چرانے کا کام کیا کرتے تھے، مکہ مکرمہ والے ٹریڈ، تجارت، مدینہ منورہ والے زراعت، آپاشی، یہ سارے کام کیا کرتے تھے. باہر والے لوگ جو ہیں وہ اونٹ بان، کلہ بان، ये सारे काम किया करते थे। तो इन लोगों को, इन लोगों की एक आदत थी कि ये अपने ऊंट को बांधने वाली रस्सी जो है ना वो हर वक्त अपने पास रखते थे। लेकिन अब रस्सी पकड़े रहेंगे तो हाथ जो है फिर वो रस्सी में बिजी हो जाएंगे, दूसरा काम अच्छे अंदाज से नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से ये क्या करते थे कि ऊंट को बांधने वाली रस्सी ये अपने सर के ऊपर बांध लेते थे। ये इमामा नहीं होता था, ये पगड़ी नहीं होती थी, ये सिर्फ रस्सी को बांध दिया करते थे। यही वो रस्सी है जो कि आज आप सऊदी की अरब के नेशनल ड्रेस के अंदर देखते हैं, जो शिमाख के ऊपर वो एक रस्सी बांधते हैं ना काले रंग की, वो ये रस्सी है एक्चुअली। इसको वो इकाल कहते हैं, इकाल। अब मिस्रियों के इन्फ्लुएंस में आकर के उन्होंने इसको इगाल बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि काफ मुंह से नहीं निकलता तो उसको गाफ बना देते हैं, इगाल। तो ये इगाल नहीं होती, ये इकाल होती है। इकाल उस रस्सी को कहते हैं कि जिससे कि ये ऊंट बांधा करते थे। लफ्ज इसके लिए क्या इस्तेमाल किया, अकल। अकल, ये इकाल अकल से निकला। अकल क्या चीज होती है, अकल वो सलाहियत होती है इंसान की जो कि उसको कंट्रोल में रखती है, हुदूद से तजावुज नहीं करने देती, दिमाग को बांध करके रखती है, विद इन लिमिट्स रखती है। तो अकल का लफ्ज भी वहां से आया और इकाल का लफ्ज भी यही मफहूम है इसका। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम इकाल से उसको बांधो, उस रस्सी से ऊंट को बांधो, और बांधने के बाद फिर तुम अल्लाह ताला पर तवक्कुल करो। तो इससे हमारे दीन के अंदर एक बहुत बुनियादी उसूल फिर फुकहाए कराम ने अखज किया। वो उसूल क्या है कि अगरचे के एक कॉमन सेंस की बात, या वही महदूद अकल से अगर आप सोचें, बल्कि बज़ाहिर बड़ी अकल की बात लगती है कि भाई जिस परवरदिगार ने इस पूरी कायनात को बनाया, जो परवरदिगार इस पूरी कायनात का निजाम चला रहा है, जो कि छोटी सी चूंटी से लेकर के बड़े से बड़े जानदार तक को रिस्क देता है, तो वो परवरदिगार एक ऊंट की हिफाजत नहीं कर सकता। अगर एक बंदा अल्लाह ताला से दुआ कर ले, ऐ अल्लाह मेरे ऊंट की हिफाजत फरमाना, मैंने इस ऊंट को तेरे हवाले कर दिया, तो अब उसको रस्सी से बांधने की जरूरत क्या है। जब उसने अपने मामले को अल्लाह के हवाले कर दिया तो रस्सी की क्या जरूरत आ गई। नहीं, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल, अल्लाह ताला की जात की बड़ाई, अल्लाह ताला की कुदरत, ये जिसके पास इल्म कामिल है उसको ज्यादा पता है। हमारे पास इल्म कामिल नहीं है। जिसकी रूहानी बीमारियों की और मिजाज की अल्लाह ताला ने इस्लाह फरमा दी है, उनको इस बात का ज्यादा पता है कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है। हमें इस बात का कम पता है कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है। यह भी अकल का इस्तेमाल है कि किसको बात का ज्यादा पता है, किसको अल्लाह ताला का ज्यादा पता है, किसको अल्लाह ताला की चाहत का ज्यादा इल्म है। वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी बराह रास्त तालीम और तरबियत फरमाई है, उनको इल्म अता फरमाया है और उनकी रूहानी बीमारियों की इस्लाह फरमाई है, तज़किया फरमाया उनका, दिल को निकलवा करके एक नहीं दो नहीं चार मरतबा धुलवाया है और मुख्तलिफ आजमाइशों के जरिए से उनकी इस्लाह फरमाई है। उनकी अकल मुतासर नहीं होती कम इल्मी की वजह से या रूहानी बीमारियों और मिजाज की वजह से। उनकी अकल जो है वो सही फैसला करती है और सही इंसानों को बताती है कि अल्लाह पर तवक्कुल बेशक करना है, लेकिन अल्लाह ताला तुमसे ये चाहते हैं कि तुम असबाब इख्तियार करो। असबाब इख्तियार करके फिर तवक्कुल अल्लाह ही पर करो, असबाब पर तुम एतमाद ना करो। ये ना समझना कि मैंने रस्सी से बांध दिया है, अब ये रस्सी मेरे ऊंट की हिफाजत करेगी, अब रस्सी को कुछ नहीं हो सकता, रस्सी हिफाजत करने वाली चीज है। नहीं, हिफाजत तो अल्लाह ही ने करनी है। रस्सी बंधी भी होगी, अल्लाह ताला फिर भी तुम्हारे ऊंट को तोड़वा करके वहां से भगवा सकते हैं। अल्लाह ताला बंधे हुए ऊंट को आसमान से बिजली गिरा करके हलाक कर सकते हैं, किसी चोर को भेज सकते हैं, वो चोर उस रस्सी को अनटाई करके तुम्हारे ऊंट को भगा के ले जा सकता है।
تو رسی نے تمہارے اونٹ کی حفاظت نہیں کرنی ہے، حفاظت تو اللہ ہی نے کرنی ہے، لیکن اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے کہ تم اپنے اب کو اپنے آپ کو اسباب کا پابند بناؤ، تم اپنے آپ کو اسباب کا پابند بناؤ۔ تو اب یہ جو ہے نا عقل و توکل، یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ نظام زندگی ہے جو کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو دیا، اسی کو دین کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے عقل و توکل جو ہے نا، جیسے کوئی عقلی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی معمولی سی بات نہیں ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا پورا کا پورا دین ہے۔ یہ یعنی صرف اس کے اندر دین جو ہے وہ محصور نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ جی صرف اسی کے اندر دین محصور ہے، لیکن یہ کوئی کم چیز نہیں ہے، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا پروردگار ہم سے چاہتا ہے کہ تم اسباب اختیار کرو اور پھر اس کے بعد توکل کرو۔ تو یہ کوئی کم اہمیت والی چیز نہیں ہے کہ نہیں یہاں پہ میرا موڈ نہیں ہو رہا، اس وجہ سے میں اس معاملے میں اسباب اختیار نہیں کروں گا، میں توکل کر لوں گا، جیسے چائے نہیں پیوں گا میں سوڈا پی لوں گا، میرا موڈ نہیں ہو رہا اس وقت چائے پینے کا تو چلو اس وقت سوڈے کا موڈ ہو رہا ہے، کوکا کولا پی لوں گا۔ نہیں، یہ دین ہے ہمارا، اس میں ہمارے پاس چوائس اور آپشنز نہیں ہے کہ جی ابھی میں ابھی اسباب اختیار نہیں کروں گا، اس معاملے کے اندر ابھی میں توکل کر لوں گا اور جب میرا موڈ ہوگا تو اس وقت میں اسباب اختیار کروں گا، اور اس وقت جو ہے وہ میں توکل نہیں کروں گا، توکل بعد میں دیکھا جائے گا، بعد کی بات ہے توکل۔ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لیے ڈائریکشنز ہیں کہ دس از واٹ یو آر سپوزڈ ٹو ڈو، دس از واٹ یو آر ریکوائرڈ ٹو ڈو، یہ تمہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دین ہو گیا ہمارا، کیونکہ دین ہی اس ہدایت کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے بواسطہ نبیوں کے۔ تو اب یہ جو عقل کا استعمال کرنا ہے، اس عقل کے استعمال کرنے کے اندر اب کچھ تفصیلات ہیں۔ ایک تفصیل تو اس کے اندر یہ ہے کہ عقل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ کے واسطے سے دی، اسی وجہ سے مشائخ کے ہاں اس کو پھڑکتا ہوا دماغ، عقل کا پیمان، عقل کے لیے جو برتن ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ پھڑکتا ہوا دماغ ہے، کیونکہ دماغ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عقل کو جوڑ دیا ہے۔ کسی انسان کی پیدائش کے وقت اس کے سر میں دماغ نہ بن سکا، تو ایسی کوئی مثال سامنے نہیں آتی، کوئی ایسی اسٹڈیز کے اندر بھی پہلے نہ آج کہ جی پھر بھی اس کے اندر عقل تھی، دماغ نہیں تھا لیکن عقل تھی۔ تو دماغ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عقل کو جوڑ دیا، جیسے بدن ہوگا تو روح ہوگی، یہ نہیں کہ بدن کے بغیر ہی روح آ گئی اس دنیا کے اندر، اب جو ہے وہ روح جو ہے وہ زندگی گزار دی اس کے بعد بغیر بدن کے اس دنیا سے چلی گئی۔ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے بدن کے ساتھ روح کو جوڑ دیا ہے، بدن ہوگی روح ہوگا تو یہ عبد بن جائے گا، اس کے بغیر عبد ہی نہیں بنے گا۔ اسی طرح دماغ ہوگا تو اس کے ساتھ عقل جوڑ دی، اور عقل جو ہے پھر انسان کو فیصلے کرنے میں مدد دے گی۔ تو پھڑکتا ہوا دماغ یہ عقل کا برتن ہے، لیکن اس عقل کا جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کری، آج بھی اس کو ریپیٹ بھی کیا کہ عقل جو ہے وہ علم سے زیادہ پختہ ہوتی ہے۔ علم آتا ہے تو عقل کے اندر پختگی آتی ہے، زیادہ بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جو دوسری چیز ہے اس کے لیے عشق کا بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، عشق یعنی اللہ تعالی کے ساتھ محبت، اور یہ عشق جو ہوتی ہے نا، عشق جو ہوتا ہے یہ پھر انسان کی برائیوں کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ تو عقل کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ علم کے ساتھ یہ پیوستہ ہے، علم آئے گا تو عقل بڑھے گی، لیکن اگر فقط علم ہو اور فقط عقل پرستی ہو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، علم ہوگا تو پھر عقل پرستی بھی آ جاتی ہے کہ ہاں بھائی میں اپنے عقل سے فیصلہ کروں گا کیونکہ میرے پاس علم ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ تکبر سکھاتا ہے۔ اگر فقط علم ہو اور عشق نہ ہو، اصلاح نہیں ہوئی ہو، تربیت نہ ہوئی ہو، وہ سب ایک ہی
ٹاپک کے مختلف نام ہیں، عشق، اصلاح، تربیت، روحانی بیماریوں کا دور ہونا، علاج ہونا، یہ سب ایک ہی کانٹیکس میں سمجھ لیں. اگر یہ سب کچھ نہ ہو، فقط علم ہو، تو یہ تکبر سکھلاتا ہے. اور پھر عشق آ کر کے انسان کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے، تواضع پیدا کرتا ہے. تکبر کو پھر کنٹرول میں لے کر کے آتا ہے تواضع اور انکساری، یہ عشق سے آتی ہے. اور دوسری طرف اگر صرف عشق ہی عشق ہو اور علم بھی نہیں ہے، عقل کا استعمال بھی سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بدعات آتی ہیں. بدعات، ہمارے یہاں بدعات کا تصور صرف کہ جی مزاروں پہ جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور جب میلاد پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح کی چند چیزیں، اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور اذان کے بعد جو ہے وہ اسی طرح کی اور چیزیں پڑھتے ہیں. یہ ہے ہمارے ہاں کل بدعت. بدعت کی تعریف، بدعت کی سمجھ ہمارے ہاں اس سے آگے نہیں ہے، اس سے زیادہ وسیع نہیں ہے. ہم نے جس طرح باقی چیزوں کو محصور کر دیا چند چیزوں کے اندر، اسی طرح بدعت کو بھی چند باتوں کے اندر محصور کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بدعات، بدع، یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، اتنا زیادہ وسیع ہے، اتنا زیادہ وسیع ہے کہ اس دنیا کا پورا بگاڑ وہ بدعات کی وجہ سے ہوتا ہے. جتنا کفر ہے دنیا کے اندر، جتنے مذاہب ہیں دنیا کے اندر، سب کچھ بدع ہے. ایکچولی سب کچھ بدعات ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین تو صرف اور صرف ایک ہی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے واسطے سے دنیا کے اندر بھیجا، نبیوں کے واسطے سے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام کے زمانے میں باقاعدہ شریعت کی شکل میں وہ آ گیا، لاس کی شکل میں آ گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، اس طرف اسماعیل علیہ السلام، پورا ایک سلسلہ چلا رہا ہے. یہ سب کا سب ایک دین ہے جس کا نام ہے اسلام، جو نبی علیہ السلام کے اوپر آ کر کے یہ مکمل ہو گیا. عیسائیت کہاں سے آ گئی؟ یہودیت کہاں سے آئی؟ ہندو مت کہاں سے آیا؟ بدھ مت کہاں سے آیا؟ یہ فائر ورشپنگ کہاں سے آئی؟ یہ کوئی نئے دین نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ انسانوں نے نئے دین بنا لیے ہیں، بالکل فرام سکریچ بنائے ہیں، جیسے زیرو معاملہ تھا، زیرو سے یہ چیزیں بنائی ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ زیرو سے نہیں بنی ہیں، یہ عدم سے وجود میں نہیں آئی ہیں، یہ سب کے سب بدعات ہیں. ہر دین، ہر مذہب جو اس دنیا میں نظر آتا ہے نا، سب کی سب بدعات ہیں. کس میں بدعات ہیں؟ دین اسلام کے اندر بدعات ہیں. اصل میں انسانوں کے پاس صرف ایک ہی دین تھا، جو کہ دین اسلام ہے. اسی میں سے کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی نے جو ہے وہ نبیوں کو جو ہے وہ قتل اور ان کی مخالفت شروع کر دی، وہ یہودیت بن گیا. کوئی جو ہے وہ عشق عیسیٰ علیہ السلام کے اندر انتہا درجے کو پہنچ گئے، اللہ کا بیٹا بنا دیا، وہ عیسائیت بن گیا. یہ کیا ہے؟ یہ دین اسلام کے اندر بدعت ہے. کسی نے جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا جی فرشتے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. فرشتے کہاں سے آئے؟ کس نے بتایا؟ کسی انسان نے دیکھا اپنی شکل سے فرشتے؟ دین اسلام نے بتایا نا کہ فرشتے ہوتے ہیں. اب انہیں فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں جو قرار دیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے دین اسلام کے اندر. کسی نے کہا جی نیک آدمی ہوتے ہیں، نیک آدمیوں کو یاد رکھنا چاہیے، یاد رکھنے کے لیے جو ہے وہ ہم ان کی مورتیاں بنا لیتے ہیں، ہم ان کی تماثیل، ان کی تصویریں بنا لیتے ہیں، اور ان کو ہاتھ لگائے کریں گے. پھر ہاتھ لگاتے لگاتے آگے تھوڑا تھوڑا سا جھکنا شروع کر دیا، رکو بننا شروع ہو گیا، وہ رکو کرتے کرتے سجدے پر آ گئے. یہ کیا ہے؟ یہ ہندو مت، بدھ مت، یہ سب کیا ہے؟ یہ بدعت ہے دین اسلام کے اندر. تو اس بدعت کو کون سی چیز کنٹرول کرتی ہے، کون سی چیز حد میں رکھتی ہے؟ علم، صحیح علم، عقل کا استعمال وہ بدعت کو کنٹرول میں کرتا ہے اور توازن پیدا کرتا ہے. نہ تو تکبر کی طرف جانے دیتا ہے، اور نہ اتنی انکساری، اتنی عاجزی کہ پتہ چلا جو اچھا لگنا شروع ہوا اسی کے سامنے جھکنا شروع ہو گئے. جو فائدہ مند چیز نظر آئی، ہندوؤں کے کتنے ہمارے دوست بتانے لگے، ان کے ساتھ ایک ہندو پروفیسر کام کرتا ہے، تو اس نے کہا آج کل جی 3.5 کروڑ خدا ہیں ہندوؤں کے. 3.5 کروڑ کہاں سے آگے 3.5 کروڑ؟ کیونکہ ہر چیز ہی خدا ہے. جس مخلوق کے اندر اپنا فائدہ دیکھا اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. توازو کی حد کوئی لمٹ نہیں ہے توازو کی. جو فائدہ مند چیز جی وہ کبھی ماں کے پیر چھو رہے ہیں تو کبھی ابا کے پیر چھو رہے ہیں تو کبھی فلانے کے پیر چھو رہے ہیں. چھوتے چھوتے جو ہے بلاخر گائے کے بھی پیر چھونے شروع کر دیے, چوہے کے بھی پیر چھونے شروع کر دیے. تو یہ توازو ہی ہے نا. تو اسی کو تو بدعت کہتے ہیں, حد سے زیادہ توازو. یہ توازو کون کنٹرول میں کرتا ہے؟ یہ علم, عقل کا استعمال, یہ اس توازو کو کنٹرول میں کرتا ہے. پھر اس کے بعد اس اسباب کے لیے جو پابندی کی بات ہو رہی تھی, تو یہ تو آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں, بہت ساری مثالیں اس کی کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, جو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈائریکٹ مدد بھی ملتی ہے, جبریل علیہ السلام بھی آ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفرز کر رہے ہوتے ہیں, جی احد کو میں بنا دوں آپ کے لیے سونے کا, اور جبریل علیہ السلام کی طاقت سے اور کون واقف ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احد کے اندر ایک زرہ نہیں بلکہ دو زرہیں پہنی. ایک تو زرہ پہننا ہی توکل کے خلاف نظر آتا ہے ہمیں تو, لیکن ایک نہیں دو زرہیں پہنی, اسباب کا اہتمام کیا, لوگ جمع کیے کافروں سے لڑنے کے لیے. بدر کے موقع کے اوپر حالانکہ فرشتوں کی مدد آنے والی تھی, دعائیں بھی کریں اور صفیں بھی بنائیں, بے شک ہتھیار نہیں تھے, گھوڑے نہیں تھے, نیزے نہیں تھے, صفیں پھر بھی بنا رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسباب اختیار کر کے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے ان اسباب کا. اسی طریقے سے دوسرے معاملوں کے اندر بھی ہم اسباب کے پابند ہیں. جیسے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ایک ایمان والا وہ خود کو بیمار دیکھتا ہے یا اپنے کسی عزیز کو, محبت کرنے والوں کو بیمار دیکھتا ہے, تو سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے, جس کو ہم دعا کرنا کہہ دیتے ہیں. اور دعا کے بعد پھر وہ دوا کرتا ہے. یہ دوا کیا ہے؟ یہ اسباب ہیں. دوا کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جی شلف کھولا ادھر سے کوئی دوا اٹھائی اس کو پیٹ میں ڈال دیا, نہیں, ڈاکٹر کے پاس جانا یہ بھی دوا کے اندر ہی آتا ہے, یعنی اسباب اختیار کرنا. اس کے بعد پھر ڈاکٹر سے دوا لے کر کے آنا, فارمیسی سے خرید کر کے آنا, پھر اس کو جو ہے وہ اپنے اس کے پرسکرپشن کے مطابق استعمال کرنا, یہ سب کچھ اسباب کے اندر آ جاتا ہے. تو ہم علاج کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں, ہم علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے علم کی دعا مانگتے ہیں کلاس کے شروع میں, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, رب زدنی علما. پھر اس کے بعد مراقبے میں چلے جاتے ہیں, نہیں, پھر اس کے بعد استاد صاحب بولنا شروع کرتے ہیں اور طالب علم سننا شروع کرتے ہیں, نوٹس لینا شروع کرتے ہیں, کتاب کے اوپر غور کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ اسباب اختیار کرنا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ چکے ہیں اور علم اللہ ہی نے عطا کرنا ہے, لیکن کتاب پڑھنا, استاد کے پاس بیٹھنا, استاد کے آگے پیچھے, یہ سب کا سب اسباب ہے. اولاد کی شادی کا وقت آتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں یا دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں, نہیں, بلکہ اولاد کے رشتے کے لیے پھر ڈھنڈائی شروع ہوتی ہے, ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں, بات چیت شروع ہوتی ہے, ورڈ آف ماؤتھ سے آگے بات بڑھاتے ہیں. یہ سب کے سب اسباب ہیں. تو اسباب تو ہم اختیار کرتے ہیں. اچھا, چند ایک واقعات ہیں جن کی وجہ سے ہم ذرا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی فلاں اللہ والے تھے, انہوں نے اسباب اختیار نہیں کیے, انہوں نے بغیر اسباب کے جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا اور ان کی اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی, سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا. تو ایسے جو واقعات ہوتے ہیں ہم ان کا انکار بھی نہیں کرتے کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا, یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب فریب اور یہ سب گھڑی ہوئی باتیں, ایسا کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کا پابند بنایا ہے, ہو ہی نہیں سکتا ہے ایسا کوئی واقعہ بغیر اسباب کے ہو جانا. نہیں, ہم اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے, تو پھر ہم اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے, کیسے سمجھیں گے ایسے واقعات کو؟ ان کو سمجھنے کے لیے ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں, یہ اصول ہر جگہ کام آئے گا, ہر معاملے میں کام آئے گا. وہ کیا ہے؟ للاکثر حکم الکل. جو حکم لگایا جاتا ہے یا جو معاملے کی حقیقت سمجھی جاتی ہے وہ شاذ باتوں کی بنیاد پر نہیں سمجھی جاتی, وہ ایکسپشنز کی بنیاد پر نہیں سمجھی جاتی, بلکہ رول جو ہوتا ہے وہ میجورٹی کی بنیاد پہ بنایا جاتا ہے, اکثریت کی بنیاد پہ بنایا جاتا ہے. ایکسپشنز آر آلویز دیئر کا جو انگریزی مقولہ ہے نا, یہ دین کے اندر بھی اپلائی ہوتا ہے. ایکسپشنز آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی. بغیر استاد کے علم مل سکتا ہے, بغیر دوائی کے شفا ہو سکتی ہے, بغیر لوگوں سے بات چیت کیے ہوئے بھی رشتہ ہو سکتا ہے, بغیر کاروبار اور دکان کے اور نوکری کے رسک مل سکتا ہے. لیکن یہ ایکسپشنل کیسز ہوتے ہیں, ان کو رول نہیں بنایا جا سکتا, ہم ان کی بنیاد پر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے اور نہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم ایکسپشنز کی بنیاد پر زندگی گزارو. یہ ایکسپشنز ہوتی ہیں, ان کو ایکسپشن ہی رکھنا پڑتا ہے. کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تو وہ اس کے مخصوص حالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا, لیکن اس کی بنیاد پر, جیسے مثال کے طور پر ہماری امریکہ کے اندر استاد جو ہے وہ مثال دیا کرتے تھے کہ بھئی آپ کا بچہ جو ہے وہ خدا نخواستہ سڑک کے اوپر نکل گیا اور ادھر سے ایک ٹرک آ رہا ہے اور ٹرک ڈرائیور کی نظر پڑ گئی بچے کے اوپر, اس نے فل اپنے بریکس لگا دیے, اس کا ٹرک جو ہے وہ رک گیا, بچہ بچ گیا. اچھا جی, بچہ اس طرح بھی بچ سکتا ہے, چلو جی آج سے تو ہم اپنے بچوں کی جو ہے نا حفاظت چھوڑو, اب ہر بچہ جو ہے نا وہ سڑک پہ جائے, ٹرک آئے, کوئی بات نہیں, حفاظت ہو جائے گی, کیونکہ اس بچے کی حفاظت ہو گئی تھی. کوئی ماں باپ کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ چونکہ اس بچے کے سامنے جو ہے وہ ٹرک کے بریکس کام کر گئے اور اس کی جان بچ گئی, چلو جی میں بھی اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ مین روڈ ہائی وے کے اوپر بھیجا کروں گی. بھائی وہ ایک ایکسپشن ہے, آپ ایکسپشن کے اوپر رول نہیں لگا سکتے, رول تو اکثریت کے اوپر لگایا جائے گا. اسی وجہ سے اللہ والوں کے واقعات ہو یا کسی کے بھی واقعات ہو کہ بھائی کبھی اس کے ساتھ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا, وہ ایکسپشنز ہیں, وہ رول نہیں ہیں. تو عقل کا اللہ, اسباب کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند بنایا ہے. اب آتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف کہ اسباب کا جو پابند بنایا ہے تو اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی لگائی ہیں. شرائط, کنڈیشنز. وہ کنڈیشنز کیا ہیں؟ نمبر ون کنڈیشن آسان سی ہے, ہم جانتے تو ہیں, اکثر کچھ گڑبڑ کر جاتے ہیں لیکن جانتے ہیں اس بات کو, مانتے بھی ہیں اس بات کو اچھی طریقے سے. وہ کیا کنڈیشن ہے؟ کہ جو اسباب آپ اختیار کر رہے ہیں کام کرنے کے لیے, توکل سے پہلے, جی ان اسباب کے بعد ہم اللہ پہ توکل کریں گے, وہ اسباب جو ہیں شریعت کے مطابق ہونے چاہیے, شریعت کے خلاف نہیں ہونے چاہیے, حرام نہیں ہونے چاہیے, وہ جائز اسباب ہونے چاہیے, حلال اسباب ہونے چاہیے. اب چونکہ ہماری ڈیفینیشن حلال حرام اور جائز ناجائز کی مقید ہوتی ہے, سور حرام ہے اور گائیں حلال ہے اور ذبیحہ حلال ہے اور جھٹکا حرام ہے, اسی کے اندر ہماری کل شریعت یہی ہے ویسے, تو چلیں اسی کے اندر بات کر لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر دوا کرنا جو ہے وہ اسباب ہے علاج کے لیے. تو اب دوا کے اندر ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ جی کوئی سور کی بنی ہوئی دوا نہ ہو, ویسے تو اس کے اندر وہ ایکسپشنل کیسز, وہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ جی کتنا مقدار جائز ہوتی ہے اور جو موت زندگی بچانے کے لیے جو شراب کا ایک قطرہ بھی جائز ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے, لیکن ایک عام سمجھنے کی خاطر چلیں دوا کو چھوڑ دیں. دوا سے کنفیوژن ہوتی ہے, پیٹ بھرنا, تو پیٹ بھرنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ سے دعا, اللہ پر اعتماد, توکل اللہ, پیٹ بھر جائے گا. نہیں, کھانا کھانا پڑے گا, اسباب اختیار کرنے پڑیں گے نا, جو غذا کھاتے ہیں وہ اسباب ہیں, تب کہیں جا کے پیٹ بھرے گا, دعا کر کے تو پیٹ نہیں بھرتا نا بھائی. تو اب جو کھانا کھانا ہے تو اس کے اندر دیکھنا پڑے گا نا شریعت کی پابندی کہ جی سور نہیں کھا سکتے, پیٹ تو سور سے بھی بھر جاتا ہے, پیاس لگ رہی ہے, اللہ سے دعا کریے اللہ میری پیاس مٹا دے. نہیں, پینا ہے کچھ نہ کچھ, شراب نہیں پی سکتے, جائز چیز ہی پینی پڑے گی, چاہے وہ روح افزا ہو, چاہے نورس ہو, چاہے پانی ہو, چاہے زمزم ہو, چاہے کچھ بھی ہو, جائز ہونا چاہیے جی, حلال ہونا چاہیے جی. شراب اور واڈکا اور یہ اس قسم کی چیزیں نہیں پی سکتے آپ, حالانکہ پیاس تو ان سے بجھ جائے گی. تو اسباب اختیار کرنے کے اندر پہلی پابندی کیا ہے؟ کہ وہ حلال ہونے چاہیے, حرام نہیں ہونے چاہیے. رسک, اس کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, وہ بزنس سود والا بزنس نہیں ہونا چاہیے, وہ بزنس کسی حرام چیز کا, شراب بیچنے والا بزنس نہیں ہونا چاہیے, سور بیچنے والا بزنس نہیں ہونا چاہیے, دھوکہ دینے والا بزنس نہیں ہونا چاہیے جس میں آپ اپنے گاہک کو دھوکہ دے رہے ہوں یا آپ اپنے پارٹنر کو دھوکہ دے رہے ہوں. تو اسباب جو ہیں وہ شریعت کے دائرے میں ہونے چاہیے.
تو یہ پہلی پابندی اسباب کے لیے، اور اسباب کے لیے دوسری پابندی جو کہ ہماری نگاہوں سے تقریباً اوجھل ہی ہے، جس کی طرف ہماری توجہ آج کے دور کے اندر خصوصاً نہیں جا رہی، وہ کیا ہے کہ یہ اسباب عقل کے مطابق بھی ہونے چاہیے، عقل کے مطابق بھی ہونے چاہیے۔ یعنی اس اسباب کو اختیار کرنے سے پہلے تم عقل کا استعمال کرو کہ عقلی حساب سے بھی یہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں۔ بے شک شریعت کے حساب سے تو ٹھیک ہیں کہ جی ان کے اندر انگریڈینٹس جو ہیں وہ حرام نہیں ہیں، یہ بزنس جو ہے وہ حرام نہیں ہے، یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ حرام نہیں ہے، لیکن کیا عقل کے مطابق بھی یہ بیٹھتے ہیں یا عقل سے بالکل ہی پیدل قسم کے اسباب ہیں جو کہ تم اختیار کر رہے ہو فلانی کام کے لیے؟ مثال کے طور پر اس کی بھی مثالیں لے لیتے ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر اونٹ کو کیا فرمایا، عقل و توکل، اور عقل کا مفہوم اگر آپ لیں کہ بھائی کچھ اس کے، اب ضروری تو نہیں ہے کہ آپ رسی سے باندھ دیں، آپ کوئی جنگلہ بھی تو بنا سکتے ہیں نا اونٹ کے گرد، تو عقل کا مفہوم جو ہے وہ صرف رسی کے اوپر نہیں فٹ کر سکتے ہم کہ بس اونٹ کی حفاظت کے لیے رسی ہی باندھو گے تو اونٹ تو وہ نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہوگا، اگر اونٹ کو جو ایک جنگلے میں بند کر دو گے تو حکم رسول کے خلاف ہو جائے گا۔ وہ کہنے کا مقصد یہ کہ اسباب اختیار کرنا ہے اونٹ کی حفاظت کے لیے کہ وہ بھاگ نہ جائے۔ اب اونٹ کو بھاگنے سے روکنے کا ایک اور بھی تو طریقہ ہے کہ ایک زوردار ڈنڈا مارو اس کے ٹانگ کے اوپر، ٹانگ اس کی ٹوٹ جائے گی، بھاگ ہی نہیں سکے گا۔ تو اب کسی نے کہا کہ جی میں ذرا اٹھاتا ہوں، ابھی ڈنڈا مارتا ہوں، سامنے سے اس کا دوست بھاگا آئے گا، ارے کیا ہو گیا تمہیں، عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے آخر، بھاگنے سے بچانے کے لیے ڈنڈا مار کے اس کی ٹانگ توڑ دو گے تو پھر یہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، اس نعمت کی قدر کرو، اس کو ڈنڈا مار کے اس کا ٹانگ مت توڑ دو، آج نہیں بھاگ سکے گا لیکن آئندہ بھی پھر کبھی نہیں بھاگ سکے گا۔ تو اسباب اختیار کرو، حالانکہ اونٹ کو ڈنڈا مار دینا جو ہے وہ زمانے میں تو ویسے بھی بھائی کاٹ کے کھا لے گا، پھر اگر وہ نہیں بھاگ سکا ذبح کر کے کھا لے گا تو کوئی ایسا بڑا حرام بھی معاملہ نہیں ہوا، لیکن عقل کا استعمال کرو، اپنے وسائل کو تم ختم نہ کر دو احتیاطی تدابیر کے اندر۔ تو اسی طریقے سے بچوں کا رشتہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، ہاں بھی کسی مسلمان کو پکڑا اور اس کا بچے کا رشتہ کر دیا، نہیں، کف دیکھو اپنے بچے کا، کف میں رشتہ کرو، مزاج کو دیکھو، خاندان کو دیکھو، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے رشتہ کرو، یعنی عقل کو استعمال کرو۔ نہیں جی میں تو صرف شریعت کو فالو کروں گا، شریعت کہتی ہے مسلمان کی مسلمان سے شادی ہو سکتی ہے، تو بس جو بھی مسلمان نظر آئے میں نے شادی کر دی اپنی بیٹی کی، یا اپنے بیٹے کی مسلمان لڑکی سے شادی کر دی، نہیں، عقل اچھی خاصی استعمال کرنی پڑے گی۔ تم کدھر شادی کر رہے ہو، صرف اسلام دیکھ کر کے شادی نہیں کر سکتے، کف بھی دیکھنا پڑے گا تمہیں اس کے اندر۔ اسی طریقے سے رزق، ہاں بھی رزق کے لیے جو ہے نا وہ اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ تو اب ایک ایسی چیز بیچنے کے لیے مارکیٹ میں کھڑے نکل پڑے جس کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے مارکیٹ کے اندر، وہ تو امریکہ میں بکنے والی چیز ہے، پاکستان میں کسی کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب چونکہ اسباب اختیار کرنے ہیں، اس وجہ سے بھائی اسباب تو اختیار کرنے اور جو میں چیز بیچنے کے لیے جا رہا ہوں یہ چیز تو جائز ہے، اس وجہ سے میں بیچوں گا، نہیں، عقل استعمال کرو کہ جس مارکیٹ میں تم اپنی چیز سیل کرنے کے لیے جا رہے ہو اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بھی ہے مارکیٹ کے اندر کہ نہیں۔ صرف جائز پروڈکٹ ہونا تو ہر مسئلے کا حل نہیں ہے نا، شریعت کے اندر جائز ہے اس وجہ سے میں کروں گا، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، عقل استعمال کرو اللہ کے بندے۔ اسی طریقے سے حفاظتی تدابیر، جی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اب بیماری پھیلی کو روکنے کے لیے جو ہے نا وہ حفاظتی تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کو ہم نے کراچی میں بتایا بھی کہ بچپن میں آپ سے ہم نے ایک جملہ سنا تھا، وہ جملہ ہمیں بڑا کام آتا ہے اس پورے کے پورے سیناریو کو سمجھانے کے لیے، آپ کا جملہ وہ جو بچپن میں آپ سے سنتے تھے نا وہ بڑا کام آتا ہے۔ میں نے کہا جی کون سا جملہ؟ میں نے کہا آپ بچپن میں کہا کرتے تھے دماغ کی دہی بنانا۔ تو حفاظتی تدابیر جو چل رہی ہیں نا دنیا کے اندر، وہ کیا ہے، دماغ کی دہی بنانے کے علاوہ اس کی کوئی ویلیو ہے؟ نہ کوئی سائنٹیفک ویلیو، نہ کوئی، بس جو کہہ دیا جی آمنا و صدقنا بھی کر رہے ہیں سارے کے سارے، اس کے بعد جب موڈ ہوتا ہے اس کو
پر اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں. باقی عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے, جو ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی بات ان کو تفصیل سمجھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ویسے. تو بہرحال, تو عقل کا استعمال, عقل کا استعمال, ٹھیک ہے نا, یہ بھی دراصل دین کا یہ حصہ ہے, دراصل تو یہ شریعت کا حصہ ہے, لیکن ہم نے اس کو شریعت کو الگ کر دیا ہے, عقل کے استعمال کو الگ کر دیا ہے. تو عقل کا استعمال نا یہ انسان کی ضرورت ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. بالائے طاق رکھنے سے ہم اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اجتہاد, اجتہاد یہ ہر انسان کو کرنا ہوتا ہے, ہر انسان کو کرنا ہوتا ہے. صرف امام ابو حنیفہ اس دنیا سے کر کے رخصت نہیں ہو گئے کہ اب اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا. او بھائی, وہ فقہ کے اجتہاد کی بات ہو رہی ہے, وہ عبادات اور جو شرعی معاملات ہیں ان کے اجتہاد کی بات ہو رہی ہے, اس کا دروازہ بند ہو گیا. بلکہ بند تو خیر وہ بھی نہیں ہوا. آج کے دور کے جو فقیہ ہیں, جو شیخ الاسلام ہیں, جو بڑے بڑے مدارس ہیں, جو دارالفتا ہیں, آج بھی وہ فقہ کے اندر بھی اجتہاد کر رہے ہیں. بنیادی طور پر دروازہ بند ہو گیا, لیکن انسان کی زندگی میں معاملات ایسے آتے رہتے ہیں, روز مرہ کے معاملات آتے ہیں, مرد تو مرد, بڑے لوگ تو بڑے لوگ, گھر کی عورت کی زندگی میں اجتہادی فیصلے کرنے پڑتے ہیں اس کو, اور وہ اجتہادی فیصلے عقل کے استعمال کے بغیر نہیں کر سکتی. اور عقل علم کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے, اخلاص کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. اگر اس کے پاس اخلاص نہیں ہے, اگر اس کے پاس علم نہیں ہے, وہ اپنے گھر کے اندر کیا چیز کرنی ہے, کیا چیز نہیں کرنی, کیا کھانا پکانا ہے, کیا کھانا نہیں پکانا, اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے اور علم نہیں ہے, وہ کھانے پکانے کے فیصلے میں اجتہاد نہیں کر سکتی. اجتہاد ہر انسان کی ضرورت ہے, اور وہ اپنے محدود معاملات کے اندر اس کو اجتہاد کرنا لازمی ہے. بھیڑ چال نہیں چل سکتا انسان, اندھی تقلید نہیں کر سکتا. تقلید میں بھی اجتہاد عقل کی ضرورت ہے. کس کی تقلید کر رہا ہوں میں جی؟ تقلید واجب ہے جی. کیا مطلب؟ ہر بندے کی تقلید واجب ہے. جو جھوٹا ہے, جو فریبی ہے, جو مکار ہے, جو قاتل ہے, جو ڈاکو ہے, اچھا اس کی بھی تقلید ہے وہ, کیونکہ اس کے پاس بڑا علم ہے, بڑا اچھا بولتا ہے جی, اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے کیونکہ یہ تقلید واجب تھی. عقل استعمال کرو بھائی. جو صادق ہے, جو امین ہے, جو سچے ہیں, پرہیزگار ہیں, باحیا ہیں, با اخلاق ہیں, انسانوں کی خیر خواہی کرنے والے ہیں, جن کی زندگی اندر باہر ہمیں پتا ہے, جن کے بارے میں ہمیں اچھے لوگوں کی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں, ان کی تقلید کرنا ہے. ہر ایک کی تھوڑی تقلید کرنا شروع ہو جانا ہے. جو میڈیا کے اوپر آ گیا جی, وہ اچھا اتنا بول رہے تھے, چونکہ وہ اس چینل کے اوپر آئے ہوئے, اس وجہ سے مجھے اس کی تقلید کرنی ہے. جو سوشل میڈیا میں چیز آ گئی جو مجھے اس کی تقلید کرنی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے ٹی وی شو کے اندر یہ باتیں کری تھیں. عقل استعمال کرنا, کس کی بات ماننی ہے, کس کی بات نہیں ماننی, کس کو فالو کرنا ہے, کس کو فالو نہیں کرنا ہے, عقل کے استعمال کے بغیر یہ فیصلے انسان نہیں کر سکتا ہے. حتیٰ کہ عقل کی اتنی اہمیت حدیث مبارکہ کو ہمارے شیخ صاحب نے نقل کیا اپنی کتاب کے اندر, کیونکہ اور مجھے میرے پاس ریفرنس نہیں ہے اس کا. حدیث مبارکہ فرمایا, اول ما خلق اللہ العقل, جو چیز اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمائی وہ عقل تھی. اور ایک اور حدیث مبارکہ کوٹ فرمائی, لا دین لمن لا عقل له. صرف یہ نہیں کہ لا دین لمن لا عہد له, جس کے پاس, جس کو, جو عہد کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں. لا دین لمن لا عقل له, کہ جو اپنی عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتا اس کا دین نہیں ہو سکتا, وہ ایمان نہیں لا سکتا جب تک عقل کا صحیح استعمال نہ کرے. صحابہ کرام کس بنیاد پہ لے کر کے آئے تھے ایمان نبی علیہ السلام کے اوپر؟ بیکاز ایوری ون ایلس از ڈوئنگ اٹ, سبھی کر رہے ہیں, اس وجہ سے ہم بھی بھیڑ چال نہیں. دیکھتے تھے کیا بات کر رہے ہیں, کون بات کر رہا ہے, صادق ہیں, امین ہیں, یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیا کرتے, ان کے ساتھ یہ یہ نشانیاں موجود ہیں, یہ یہ دلائل موجود ہیں, ان چیزوں کو دیکھ کر کے ایمان لے کر کے آتے تھے, اپنا پریویس ایکسپیرینس دیکھتے تھے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ سارے کے سارے کام عقل کے استعمال کے بغیر انسان نہیں کر سکتا. تو ایمان کی تو بنیاد ہی عقل ہے. اسی طریقے سے آج کے دور میں جو لوگ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا, وہ جو ایمان لے کر کے آتے ہیں وہ قرآن کو دیکھتے ہیں, نشانیوں کو دیکھتے ہیں, انسانوں کی مسلمانوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں, عقل استعمال کرتے ہیں کہ ہاں اسی کے اندر سچ ہے, تب وہ جا کر کے مسلمان ہوتے ہیں. ہماری طرح بھیڑ بکریوں کی طریقے سے کوئی تھوڑی مسلمان ہوتے ہیں کہ امی نے کہا تھا اس وجہ سے مسلمان ہوں, ورنہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے ایسے وائی ایم آئی مسلم. ان ریالٹی آئی ڈونٹ نو وائی ایم آئی مسلم, بیکاز ابو سیڈ سو, دیٹس وائی ایم آئی مسلم. عقل کا استعمال دوسرے کاموں کے اندر کرنا ہے, دین ایمان کے اندر عقل کا استعمال نہیں کرنا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو مقصد یہاں پر یہ کہنا نہیں ہے کہ عقل ہی سب کچھ ہے. پیچھے ہم بات کر چکے ہیں کہ اگر فقط عقل کو استعمال کیا جائے گا تو تکبر پیدا ہو جائے گا, بڑائی پیدا ہو جائے گی, تو عشق اس کو توازن میں رکھتا ہے. لیکن یہاں پر جو اصل مقصود اس وقت کے بیان کا ہے وہ یہ ہے کہ ان معاملات کے اندر دین میں, ایمان میں, تقلید میں, کسی چیز کے اوپر ٹرسٹ کر لینے میں, اعتماد کر لینے میں, ہم جس طریقے سے بد عقلی کے فیصلے کرے چلے جا رہے ہیں نا, بے عقلی کے فیصلے کرے چلے جا رہے ہیں نا, اس روش کو ہم ترک کریں, اس سے ہم توبہ کریں اور صحیح معنوں میں شعوری طور پر ایمان لے کر کے آئیں, علمی طور پر ایمان لے کر کے آئیں, اور پھر ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو کہ ہم سے پہلے پکا ایمان لا چکے ہیں, نیک اور عزت والی زندگی گزار ہیں, ان کی صحبت اختیار کریں, ان کو دیکھیں کون ہیں یہ لوگ, عقل کو استعمال کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو تلاش کریں, ان کے ساتھ اپنا رابطہ بنائیں, ان کی صحبت اختیار کریں تاکہ ہمیں سوز عشق بھی مل جائے. عقل کی بنیاد پر تو ہم نے تلاش کرنا ہے, ایمان لے کر کے آنا ہے, اعتماد کرنا ہے, لیکن عشق نہیں ملے گا عقل کی بنیاد پر, عشق تو ملے گا پھر اس کے بعد عمل کر کے, اور پھر وہ ہینڈ ان ہینڈ چلتا رہے گا, ان کے صحبت اختیار کریں گے عشق آئے گا, عشق آئے گا وہ عشق ہمیں عمل کے اوپر چلائے گا. عقل کی بنیاد پر عمل انسان کے لیے کرنا مشکل کام ہے. عقل کی بنیاد پر صحیح علم, یہ تو عقل سے مل جاتا ہے, لیکن عمل کے لیے عشق کی ضرورت پڑتی ہے. تو فرمایا عقل کو افکار سے فرصت نہیں, سوچ سوچ کے ہاں بھی یہ کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, ایسا صحیح ہے, ایسا نہیں غلط ہے, لیکن عمل کی نوبت کب آئے گی؟ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اعمال کی بنیاد تو عشق پر رکھی جائے گی, اور عشق جو ہے وہ صحبت سے آتا ہے. جیسے صحابہ کرام نے عقل کی بنیاد پر نبی علیہ السلام کو سچا مان لیا, اعتماد کر لیا, ایمان لے کر کے آ گئے, اب صحابی بن گئے, صحابی بننے سے ان کو نبی علیہ السلام کی محبت ملی, اور ایسی محبت میں ملی کہ نبی علیہ السلام اگر ان کو اس زمانے میں اگر جہاز ہوتا اور جہاز سے چھلانگ مارنے کے لیے کہتے, چھلانگ بھی مارنے کے لیے تیار ہو جاتے. اور یہ چھلانگ مارنا نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ 10 گنا بڑا دشمن ہو, 100 گنا بڑا دشمن ہو. نبی علیہ السلام نے فرما دیا جاؤ, چلے گئے, تیار ہیں لڑنے کے لیے. تو یہ عشق کی بنیاد پر ہوا تھا, یہ محض عقل کی بنیاد پر نہیں ہوا تھا. عقل اور عشق دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عقل کو دین کے لیے استعمال کرنا شروع کریں, دین کے لیے استعمال کرنا شروع کریں. دنیا کے لیے تو کرتے ہی ہیں, کر ہی رہے ہیں, لیکن آنکھ کھول کر کے اب ہم یہ دیکھیں کہ جی کون ہمیں کیا کہہ رہا ہے, کیا اس کی بات جو ہے وہ لائق تقلید ہے, لائق اعتماد ہے, کیا تدابیر جو ہمیں سکھائی جا رہی ہیں وہ تدابیر عقل کی میزان کے اوپر پوری بھی اترتی ہیں کہ نہیں پوری اترتی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان کے نام کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی دنیا کا بھی بیڑا غرق کیے چلے جا رہے ہیں اور اپنے دین کا بھی بیڑا غرق کیے چلے جا رہے ہیں, صرف اس وجہ سے کیونکہ ہم نے چند چیزوں کے اوپر اندھا اعتماد کر کے رکھا ہوا ہے, اور بس ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر تو جی عقل وقل کی کوئی استعمال کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ
اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نماز کے لیے سب بنا لیں. تو توبہ کلمات پڑھنے سے پہلے اپنے دل کے اندر تمام غلطیوں کو تاہیوں سے سچی پکی توبہ کی نیت بنا کر کے پھر ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ. معاف کیجئے گا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے انشاءاللہ ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. جو معاملات مشائخ بتاتے ہیں وہ بھی ایک دفعہ سن لیجئے. کل چھ معاملات ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں کے نزدیک. یہ چھ معاملات ہیں اور ان کو روزانہ اپنے معمول میں داخل کرنا اس سے انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں. تو یہ کل چھ معمولات میں پہلا ہے روزانہ 100 دفعہ استغفار کی تسبیح کرنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الیہ. دوسرا معمول کے روزانہ صبح شام 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح پڑھ لینا. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. تیسرا معمول ہے روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لینا. ایک پارہ کر لیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ آدھا پارہ یا ربوع جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو سکے تو روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لی جائے. عورتوں کو جن دنوں میں تلاوت نہیں کرنی ہوتی تو ان دنوں میں وہ یہ معمول نہیں کریں گی. چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے, یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ علم اور ارادے سے انسان گناہ کرنا چھوڑ دے, جھوٹ بولنا چھوڑ دے, بد نظری کرنا چھوڑ دے, لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دے. یہ سب کا سب جو ہے وقوف قلبی ہی کہلاتا ہے, علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا. یہ چوتھا معمول ہو گیا. اور پانچواں معمول ہے مراقبہ کرنا, یعنی تھوڑی دیر کے لیے کہیں اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھ جائے اور آنکھوں کو بند کر لے, سر کو جھکا لے, نیت یہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. تو یہ نیت کر لی کہ دل سے اللہ اللہ کی آواز نکل رہی ہے. اب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے اس اللہ اللہ کی آواز کو سننے کی کوشش کرتا رہے. اس سننے کی کوشش کرنے کو مراقبہ کہتے ہیں. ابتدا میں 15-20 منٹ کوشش کرے مراقبہ کرنے کی اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھانے کی کوشش کرے جیسے جیسے موقع ملتا جائے, آدھا گھنٹہ کر لے, پون گھنٹہ کر لے. تو یہ مراقبہ جو ہے یہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی پیدا کرتا ہے. تو یہ کل چھ پانچ معاملات ہو گئے. چھٹا معمول رابطہ شیخ کہلاتا ہے, یعنی جن سے اصلاحی تعلق بنایا ہے تو ان سے پھر دین کو سیکھ کر کے پھر اپنی ذاتی زندگی میں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا. یہ سب رابطہ شیخ میں آ جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے دعا سے پہلے آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا لیں, دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کے یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ. ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ. ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ عنبر و عود لٹائی ہے تیری یاد جمیل، ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا کو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ، دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زباں اک نیا ذائقہ پائے ہے تیرے نام کے ساتھ، حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، خوب کیا عشق الہی کا اثر ہوتا ہے، روح بھی وجد میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، روح بھی وجد میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر، خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر، دل کی ظلمت کو مٹائے ہے تیرے نام کے ساتھ، دل کی ظلمت کو مٹائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی بھی ہے آئے ہے تیرے نام کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تحکل جس سبحان ربی العلی الوحاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین،
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا إلى حبك. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما، ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما، اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو بھی اپنی محبت کے خزینے بنا، اے اللہ ہمیں جیسا آپ چاہتے ہیں بنانا ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ عمر گزرتی جا رہی ہے، اے اللہ موت سر پہ کھڑی ہے، کچھ پتا نہیں کس وقت یہ مہلت ختم ہو جائے گی. اے اللہ ہمیں اپنے سامنے چھوٹے بچوں کو بھی مرتے ہوئے دیکھا، اے اللہ جوان جہان لوگوں کو بھی مرتے ہوئے دیکھا، اے اللہ اور بوڑھوں کو بھی دنیا سے گزرتے ہوئے دیکھا. اے اللہ کچھ پتا نہیں کہ ہم کس وقت دنیا سے ختم ہو جائیں گے، ہماری یہ مہلت عمل کی ختم ہو جائے گی، ہماری مہلت توبہ کی ختم ہو جائے گی. اے اللہ اس مہلت کے ختم ہونے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے گزرے ہوئے اعمال کے اوپر نادم ہو جانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آنے والی زندگی کو گزرے ہوئے زندگی کا کفارہ بنا لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ ایک ہی تو زندگی دے کر آئے ہیں. اے اللہ ہمارا تو اس بات پر پکا ایمان ہے کہ دوسری کو اور کوئی زندگی نہیں ملے گی اعمال کرنے کے لیے. اے اللہ اس ایک مہلت کے ختم ہو جانے سے پہلے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے لیے نیک بننا بہت مشکل ہے، آپ کے لیے نیک بنا دینا بہت آسان ہے. اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا دیجئے. اے اللہ گناہوں کو چھوڑنا عذاب نظر آتا ہے، اے اللہ گناہوں کا عذاب تو بعد میں ہوگا، اے اللہ ہم نے تو چھوڑنے کو اپنے لیے عذاب بنایا ہوا ہے. اے اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں کو چھڑوا دیجئے، اے اللہ گناہوں کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دیجئے، اے اللہ گناہوں کے اسباب کو ہماری تھم سے دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے آل و اولاد سے دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں گناہوں کے اسباب سے دور فرما دیجئے، اے اللہ احسان فرما دیجئے. اے اللہ آپ تو احسان کر کے خوش ہوتے ہیں، اے اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت کا احسان فرما دیجئے، اے اللہ مغفرت کا احسان فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے مدد کا ہمارے اوپر مدد کا احسان فرما دیجئے. اے اللہ ہم اپنے بلبوتے پہ کچھ نہیں کر سکتے، اے اللہ سوائے گناہ کے، اے اللہ ہم گناہ کرتے ہیں، اے اللہ نیک نہیں بن سکتے، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نیک بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ عفو درگزر کے عزتوں کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ ہمارا، اے اللہ ہمارے بزرگ جو دنیا سے جا چکے، اے اللہ آج ہماری سگی پھوپھی کا انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ان کے لیے آگے کے مراحل کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ ان کی تمام نیکیوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے، اے اللہ غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ان کے صدمے کو ان کے تمام اہل و عیال کے لیے آسان فرما دیجئے، اے اللہ ان کے اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے جتنے عزیز و اقارب دوست رشتہ دار دنیا سے فوت ہو چکے، اے اللہ چند دن پہلے ہمارے اپنے سگے ماموں کا انتقال ہو گیا، اور اے اللہ اور بھی رشتہ قریبی رشتہ داروں کا انتقال ہوا، اے اللہ ان سب کی موتوں کو، اے اللہ ان سب کی جو قبور ہے ان کو ان کے اوپر آسان فرما دیجئے، اے اللہ ان کی غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو ہمارے دوست احباب عزیز و قارب بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے محسن بھائی ادھر بیٹھے ہیں، ان کے والد صاحب کریٹیکل پوزیشن میں آئی سی یو کے اندر بڑے دنوں سے ہیں، اے اللہ ان کی تکلیف کو آسان فرما دیجئے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس مشکل وقت کو تمام اہل و عیال کے لیے آسان فرما دیجئے. اے اللہ ان کی غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ان کے گناہوں کے بخشنے کا سبب بنا دیجئے. اے اللہ اللہ ہم سب کے لیے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق کی فیصلے فرما دیجئے، اللہ اپنی محبت کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ آج جو ہم نے توبہ کلمات پڑھے، اللہ اس توبہ کلمات کے پڑھنے کو ہماری زندگیوں میں حقیقی توبہ بنا دیجئے، اللہ ہم آپ سے تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ آپ سے وعدہ اقرار کرتے ہیں کہ آئندہ ان گناہوں کو پھر نہیں کریں گے، اور اللہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے نیک بننا آسان فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اے اللہ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ایک ایک نعمت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نعمتوں کے چھن جانے کی سے بچ سے پہلے اے اللہ نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایک دن تو موت نے آنا ہے، ساری نعمتوں نے چھن جانا ہے، اے اللہ اس سے پہلے ان نعمتوں کو اپنے نام اعمال میں ثواب کے اللہ بھر دینے کے لیے استعمال کرنے کے لیے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر فرما دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، اللہ ہمارے اعضاء و جوارے کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے، اے اللہ بہترین سنتوں بھرا، اے اللہ عبادتوں بھرا رمضان المبارک ہم سب کو عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی زندگیوں کے بدلنے کا، اے اللہ خیر کی طرف بدلنے کا سبب بنا دیجئے، اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا خط لکھے، اے اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ تمام کی مشکلات کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ جو دنیا کی مصیبتوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ اٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ ان تمام مصیبتوں کو اور فکروں کو اے اللہ ہم سے دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ایک آخرت کی فکر کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اے اللہ ہمیں سب کچھ کھول کھول کے بیان کر دیا کہ ہماری مصیبتوں کی اصل وجہ کیا ہے، اللہ آپ نے جس مقصد سے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا اللہ اس مقصد کو تو ہم نے ترک کر دیا، بلکہ جو دیندار ہوتے ہیں وہ بھی اس مقصد کو بس ضرورت کے درجے میں رکھتے ہیں، اور اے اللہ جو ہماری ضروریات تھیں ان کو ہم نے مقصد زندگی بنا لیا، اے اللہ آپ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری بندگی سے اعراض کرو گے تو میں تمہاری زندگی کو تمہارے لیے تنگ کر دوں گا، اے اللہ قرآن مجید میں آپ نے یہ کھول کر کے باتیں بتا دیں، حدیث مبارکہ کے اندر کھول کھول کے باتیں بتا دیں، اے اللہ پھر بھی ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی، اے اللہ ہمارے اوپر تو حجت تمام ہو چکی ہے، اے اللہ خصوصاً جو دیندار مسلمان ہیں جو قرآن کو پڑھ بھی رہے ہیں سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اے اللہ پھر بھی ان باتوں کو اے اللہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، اے اللہ اپنے مقصد زندگی کو اے اللہ ہم صحیح معنوں میں اپنا مقصد بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اے اللہ ضرورت زندگی کو اے اللہ ضرورت کے درجے میں رکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، اے اللہ کہیں ہمارے اوپر زیادہ بڑا عذاب نہ آ جائے، اے اللہ ان دوسرے لوگوں کے مقابلے میں جن کو تو نے قرآن نہیں عطا کیا تھا، جن کو تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بطور نمونہ کے ان کے گھروں تک نہیں پہنچا دی تھی، اے اللہ ان کے مقابلے میں ہمارے اوپر کہیں عذاب زیادہ بڑا نہ آ جائے، اے اللہ ہمیں اس عذاب سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین جیسا ہے ویسا سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس عقل سلیم کو اپنے دین کی حقیقت کو سمجھنے کی، اے اللہ مقصد شریعت سمجھنے کی توقع کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما، اے اللہ ہمیں بصیرت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی بصارت کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی سماعت کو دین کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کی آزمائشوں سے پریشانیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، اے اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، اے اللہ شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما، فتنہ دجال سے حفاظت فرما، فتنہ مال سے جمال سے حفاظت فرما، اے اللہ قلت سے ذلت سے علت سے حفاظت فرما، اے اللہ قرضوں سے مرضوں سے حفاظت فرما، اے اللہ اے اللہ اپنے قرب والی زندگی عطا فرما، اے اللہ اپنی رضا والی موت نصیب فرما، اے اللہ پہلے اپنی رضا نصیب فرما، پھر اے اللہ اپنے راستے کی مقبول شہادت والی موت نصیب فرما، اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی مٹی نصیب فرما، اے اللہ اپنے حرمین شریفین کی بار بار مقبول زیارت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، اے اللہ ہمیں اے اللہ اپنا عشق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے لیے نیک بننا آسان فرما، اے اللہ ہمارے بہت سے ساتھی اس وقت اے اللہ خواتین اور مرد دونوں دین کے علم حاصل کرنے کی تگودوں میں لگے ہوئے ہیں، اب ان کے امتحانات بھی آنے والے ہیں، اے اللہ بہت سے نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے، اے اللہ کل سے بہت سارے ساتھیوں کے امتحان شروع ہو رہے، کچھ کے امتحانات چند دن بعد شروع ہو رہے، اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی زندگیوں میں دوسری تمام ذمہ داریوں کے ساتھ تیرے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے محنتوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ان کی ان محنتوں کو ان کی نسلوں کے اندر دین کے جاری ساری ہو جانے کے لیے اللہ بطور سبب کے قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے اس کے لیے سفر اختیار کیا ہے، اے اللہ ان کے سفر کو ان کے لیے آسان فرما، اے اللہ ان کو خیر و عافیت کے ساتھ سفر میں رکھ، اور اے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ان کے گھروں میں واپس پہنچا، اے اللہ ہم سب کی نیک تمناؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے تمام چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے، اے اللہ آپ کو تو ہماری تمام ضروریات کا علم ہے، تمام حاجات کا علم ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے خزانوں سے ہماری تمام حاجات کو پورا فرما، اے اللہ تمام جو مانگنا چاہیے تھا اے اللہ ان دعاؤں کو بھی قبول فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ خیر و عافیت رحمت کا معاملہ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔